زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اے مرد خدا، تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ مسکینی و محکومی و نومیدی و جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد۔ ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد۔ دینی فرائض کا جامع تصور اس وقت ہمارا موضوع ہے، اور خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم جناب چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب، مشیر خصوصی مشیر برائے امیر محترم۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دینی فرائض کے جامع تصور کے موضوع پر خطاب کریں۔ جناب رحمت اللہ بٹر صاحب،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وقال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ دین کے جو کہمہ سی تصور ہے، یہ تو آپ امیر محترم بیان کو کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ آج میں اسے ذرا اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید کے شروع ہی میں سورہ بقرہ کے دو پہلے رکوع جو ہیں، اس لحاظ سے بڑے اہم۔ جب بھی کوئی حق کی دعوت آتی ہے تو دنیا میں تین گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اسے قبول کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ڈٹ کر مخالفت کرتا ہے۔ کیوں؟ دعوت کہیں خلا میں نہیں آتی، کوئی نہ کوئی نظام قائم ہوتا ہے، ان کے مفادات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے وہ چینج نہیں چاہتے، اس لیے پوری ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہمیشہ رہا ہے جو دعوت کو قبول تو کر لیتا ہے، لیکن پھر دنیا کی زیب و زینت اور نفس کی خواہشات اتنی غالب آتی ہیں کہ ساتھ نہیں دے پاتے۔ جو وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی اس کی شہادت نہیں دے۔ یہ تینوں گروہوں کا ذکر کر کے پھر قرآن مجید نے اپنی وہ دعوت رکھی ہے جو پوری انسانیت سے اس کا مطالبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ ہے مطالبہ اللہ تعالی کا۔ اے انسانوں، اللہ کی بندگی، اپنے رب کی بندگی۔ جان لیجئے اللہ خالق بھی ہے، لیکن بندگی کا تقاضا رب ہونے کے ناطے، اس لیے جاننے کی ضرورت ہے رب کہتے کسے۔ اچھی طرح جان لیجئے، بنیادی طور پر عربی میں رب کے معنی مالک کے ہیں، آقا، اونر۔ اور عرب خوب جانتے تھے کہ مالک کون ہوتا۔ ویسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک یمن کا گورنر جو ہے وہ فوجیں لے کر آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ جب آ کر اس نے پڑاؤ کیا مشعر حرام پر، تو اس کے فوجی لوگوں عربوں کے اونٹ گر رہا ہے۔ اس میں کوئی عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، تو ان کو جب پتا چلا تو وہ اس کے پاس رہے۔ اس نے بڑی عزت سے بٹھایا، عرب کا سردار ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، آیا ہوگا منت سماج کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے فوجی میرے اونٹ گیر رہے ہیں، میرے اونٹ واپس کرو۔ اسے بڑے تعجب ہوا۔ اس پہ ان کا وہ تاریخی جملہ ہے جنہوں نے ادا کیا جس سے پتہ چلتا ہے وہ جانتے تھے رب کیا ہوتا. اس نے کہا نا رب الابل, میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹ لینے آیا ہوں. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا, اور جسے تم گرانے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے. سیم نہ ہو, وہ اس کی حفاظت خود کرے. یہاں تک انہیں یقین تھا کہ یہ اللہ کا گھر, اگرچہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے لیکن جانتے تھے اچھی طرح کہ یہ اللہ کا گھر. جان لیجئے, اسی لیے قرآن مجید نے ان سے مطالبہ بھی اسی بنیاد پر کیا. واچے فرمایا لِإِلَافِ قُرَيْش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ رب کہتے کسے ہیں, اس کی ذمہ داریاں کیا. کہ قریش تم تو جانتے ہو اس گھر کا مالک کون ہے جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے کتنی سہولتیں ملی ہوئی. آپ کو معلوم ہے ساری تجارت قریش کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو بھی تھی. کیوں؟ ان کے قافلے کو کہیں ڈر نہیں ہوتا تھا ہم پہ کوئی ڈاکہ پڑے گا یا کہیں سے گزرتے ہوئے ٹیکس دینا پڑے گا. باقی جتنے بھی قبائل تھے وہ اپنی جو میں سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک کہ ٹیکس نہ دیتے, لیکن قریش کو کہیں ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا. اور چھوٹا موٹا قافلہ تو ویسے لوٹ لیا کرتے, لیکن انہیں یہ بھی ڈر نہیں تھا. تو قرآن کہتا ہے تمہیں تو کم از کم اس گھر کے مالک کی بندگی کرنی چاہیے. اللہ جی اطعمہم من جوع, جس نے تمہارے لیے خوراک کا بندوبست کیا ہوا ہے, تمہیں روٹی دے رہا ہے. وَأَمَنَهُم مِّن خوف, اور جس نے تمہیں جو ہے پوری طرح جو ہے پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ تمہیں کوئی ڈر نہیں. معلوم ہے کہ مالک وہ ہوتا ہے جو کسی کا غذا مہیا کرنے والا ہو اور اس کی حفاظت کرنے والا ہو, یا سادہ الفاظ میں جو حاجت روا ہو اور مشکل اشار. اور اچھی طرح جان لیجئے یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جسے بھی اس طور پر مانتا ہے اس کے در پہ لازمند. کیوں؟ یہی ہوا, آپ نے ابھی سنا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے کر یہاں بھیجا ہے. جب ارواح انسانی کو پیدا کیا گیا تو ان کو سب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صورت دے کر اپنے سامنے پیش کیا اور پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا, تو ہم میں سے ہر ایک نے گواہی دی. کیوں نہیں, ہم گواہ ہیں تو ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے اس لیے عہد لے لیا ان تقول یوم القیامت انا کنا ھذا غافلین, کہیں قیامت کے دن عذر نہ کر دو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا مالک کون یا ہمارا رب کون ہے. اور تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریات من بعدہم فتہلکنا بما فعل المبطلون, یا قیامت کے دن یہ عذر نہ کر دو ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتے ہوئے دیکھا ہم بھی مشرک ہو گئے. نہیں, میں نے ایک ایک سے عہد لیا ہے کہ تاکہ تم کل کو یہ بھی عذر پیش نہ کر سکو. یہ ہے اللہ کا مطالبہ ہر انسان سے کہ آؤ اس کی بندگی کرو تو تمہارا رب ہے جو تمہارا حاجت روا ہے اور مشکل کشا. اس لیے قرآن مجید میں کتنی جو ہے اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے, وما من دابت فی اللہ سے اللہ رزقها, اس زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی. کیوں؟ مالک ہے وہ, جتنی مخلوق پیدا کرتا ہے اتنے وسائل بھی پیدا کرتا ہے. اور میں تو اس پر گواہ ہوں اپنی زندگی میں. میں نے 1962 میں کاشتکاری کی ہے اور مجھے یاد ہے جس کھیت میں گندم بونی ہوتی تھی 6 مہینے تک اسے تیار کرتے تھے پھر کہیں جاتے تھے, اور جس کی 25-30 ماں نکل آئے واہ واہ ہو جاتی. آج ایک دن خالی نہیں چھوڑتے بلکہ دسمبر تک بوتے رہتے, اس وقت صرف اکتوبر تک بوائی ہوتی اس کے بعد. اور آج کاٹتے ہیں اور بوتے ہیں اور آج ایوریج کتنی ہے 40-45 من. اس نے جتنی مخلوق بڑھائی ہے اتنے وسائل بھی پھیلا دیے, یہ اس کی ذمہ داری. اس لیے قرآن مجید نے کتنا جو ہے اس حقیقت کو بیان کیا ہے, وما من دابت اللہ رزقها فی الارض اللہ یعلم مستقرها ومستودعها, اس لیے اپنی ساری مخلوق کے جائے قرار کو جانتا ہے اور پتہ ہے کتنی دیر رہنا ہے اتنا اس نے بندوبست کرنا ہے اس کی روزی کے, یہ اس کی ذمہ داری. اور ہمیں بھی خطاب کر کے قرآن مجید نے اس لیے فرمایا ہے
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق،
لوگوں اپنی اولاد کو کہیں رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرنا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے،
نحن نرزقہم ویاکم، ہم ہیں رزق مہیا کرنے والے انہیں بھی اور تمہیں، تم جب آئے تھے تو کون سی ضمانت لے کر آئے تھے کہ میں چلتا ہوں میرے لیے ہے اور اگلوں کے لیے تمہیں فکر پڑی ہوئی، تم بھی نادانی کی ناتوانی کی حالت میں آئے تھے، اس نے تمہارے لیے بھی بندوبست کیا ہے اور دوسروں کے لیے بھی.
اور آپ کو معلوم ہے یہ بندوبست اللہ اسلامی ریاست کے ذریعے ذمہ کرتا ہے، اس لیے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی یورسڈکشن میں کوئی ننگا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے اور کوئی بغیر مکان کے نہ رہے. لیکن ہم نے وہ کوئی اختیار ہی نہیں کیا، اس لیے ہم اس پہ جو ہے بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بندوبست اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور اسلامی ریاست کو اس کا پابند کیا ہے کہ اس کے ذمہ ہے یہ سارے بندوبست کریں. تو یہ ہے جو فرمایا جا رہا ہے. ہماری زندگی کی مثال دے کر قرآن مجید نے سمجھایا کہ دیکھو ہر مالک جو ہوتا ہے وہ واقعی ذمہ دار ہوتا ہے، جس کا بھی مالک ہے اس کی روزی کا بھی اور اس کے حفاظت کا بھی. سورہ یاسین میں اولم یرو، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ میں یہاں یاد دلایا کرتا ہوں کہ ہم نے قرآن مجید غور کے لیے رکھا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ نہیں، ثواب لے رکھے ہوئے. کسی نو پوچھ لو، کسی کو پوچھ لو، بچوں کو قرآن پڑھایا ہندا سارے انہوں ہی پڑھوا دیتا. کی پڑھوایا؟ ناظرہ. ناظرہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ صرف ثواب. لیکن اچھی طرح کان کھول کر سن لیجئے، اس قرآن مجید میں کہیں ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے اسے ثواب کے لیے نازل کیا. اس کی تو ایک ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے یہ زندوں کو ہدایت دینے آیا، رہنمائی دینے آیا ہے تمہیں زندگی کیسے گزارنی. اور یہاں اس کا ذکر ہے نزول کا، وہاں کیا ہے، کس لیے نازل کیا ہے؟ ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، اسے پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. اور ہدایت بھی وہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. اس لیے 3/4 حصہ قرآن مجید کا مکی ہے، اس میں یہی تو ساری سمجھانے کی کوشش کی گئی. مختلف اسلوب سے تمہارا رب کون ہے، تم کس کے بندے ہو، کیسے تمہیں زندگی گزارنی ہے، یہی تو سارا ہے اس کے اندر، اس میں کوئی احکام تو نہیں. لیکن ہم نے تو اسے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ خیر. نہیں بھائی، ہدایت دینے آیا ہے اور زندوں کو ہدایت دینے آیا ہے. نہیں تو اسی سے پہلے جا کر جو ہے پڑھ لیجئے سورہ یاسین میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہم نے آپ کو یہ قرآن مبین اور یہ کتاب مبین کہے کے لیے دی ہے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ آگاہ کر دیں انہیں جو زندہ، یہ زندوں کی آگاہی کے لیے آیا ہے. اب تو ہم نے رکھا ہوا ہے صرف مردے بخشانے کے لیے، نہیں، یہ زندوں کی آگاہی کے لیے نازل کیا گیا. تو فرمایا اولم یرو، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں اور ان کی ملکیت میں دے دیے. کیوں جس کے بھی گھر میں ہے اسے پوچھئے یہ کس کا ہے، فوری دعویٰ کرے ساڈا ہے، میں ہوں مالک، فوری دعویٰ کرتا ہے مالک ہونے. اب اس کی روزی کا فکر کسے ہوتا ہے بھائی، وہی کرتا ہے یا کوئی اور؟ اور ذمہ دار سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں، کہ مجھے اس کی روزی کا بندوبست کرنا ہے، اس کی حفاظت کا بھی اسے ہوتا ہے فکر کہ نہیں؟ یہ بھی مجھے یاد آ جاتا ہے اپنے علاقے کا معاملہ. فیصلہ باد کا رہنے والا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور وہاں قریب جنگ کا ضلع تھا. جنگ والے برا نہ معذور کریں، ہم انہیں جنگلی کہا کرتے تھے، اور تھے بھی واقعی جنگ، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، اور چوری راج کے کرنے سے ہمیں سردیوں میں مصیبت پڑی ہوتی تھی. ایک نہر گزرتی تھی، جب وہ پانی ہوتا تھا بچ جاتے تھے، سیال میں جو نہر سوک جاتی تھی وہ سیدھے ہی آ جاتے، انہیں اندر باندھا ہوتا تھا اپنی چارپائی، باہر رکھی ہوئی ہوتی تھی. پتا تھا میری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کا، بندوبست کا. تو جان لیجئے یہ ہر مالک کا جو ہے حق. اچھا بھائی، اس کو کھلا پلا کر اس کی حفاظت کا ذمہ کر کے کوئی اپنا بھی حق اس پہ رکھتا ہے؟ کہندہ کھائیا تے ڈکاریا، میں اپنا بھی حق رکھتا ہے. کیا؟ جس کام کے لیے میں تمہیں پال رہا ہوں, کھلا رہا ہوں, تمہاری حفاظت کا بندوبست کر رہا ہوں, وہ کام میری مرضی کے مطابق کرو, میری اطاعت کے مطابق کرو. جدھر میں چاہتا ہوں ادھر نو ٹانگا لے کے چلو, اپنی مرضی نال نہ دوڑے. یہ حق رکھتا ہے کہ نہیں؟ اسی کا نام بندگی, اور یہ ہر مالک کا حق ہے. اچھی طرح جان لیجئے, اور یہی حق وہ اللہ ہم سے مانتا. تو اللہ جی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ کہتا ہے وہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین پر نظر آ رہا ہے. یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ ہمارے لیے, کسی اور کے لیے ہے؟ وندہ کھاؤ, پہنو, استعمال کرو, لیکن میری اطاعت میں رہ کر, میری فرما برداری میں کر. یہ مطالبہ ہے اس کا, اور اس کا نام بلتی, اور یہ اس کا حق ہے. اچھی طرح جان لیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بتائی ہیں اپنے مالک ہونے کی. دنیا میں بڑے بڑے رب کے دعوے دار پیدا ہوئے, لیکن کبھی کسی نے کلیم نہیں کیا, تاکہ تم پہچان لو تمہارا مالک اللہ. یہ ہے اگلی آیت. اللہ جی جعل لکم الارض فراشا, تمہارا مالک وہ ہے جس نے یہ زمین تمہارے لیے بچھائی. پہلے انسان سے آج تک کہاں سے کھا رہے ہیں بھائی؟ اسی زمین سے یا کہیں اور سے؟ تو مالک تو وہ ہے جس نے یہ زمین بچھائی ہے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا. والسماء بنان, اور اس بلندی کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے, تمہاری حفاظت کا سامان ہے. یہ تو آج ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے, سائنس جہاں تک پہنچ گئی ہے. آپ کو معلوم ہے نا, وہ جو دور بینیں لگا کر بیٹھے ہوئے کبھی کبھی ڈرا دیتے ہیں, اتنا بڑا صحابہ ثاقب آ رہا ہے, اتنی رفتار سے آ رہا ہے, ٹکرا گیا تو تباہی ہو گئے. لیکن کبھی ٹکرایا؟ یوں ہی فضائی کرے میں داخل ہوتا ہے زمین کے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے اسے چھت بنایا ہوا ہے ہماری حفاظت کی, یہ اس نے بندوبست کیا ہوا. اس کے ٹکڑے گرتے ہیں, کبھی پورا نہیں گرتا. تو بس سما بنان, تمہارا مالک وہ ہے جس نے یہ تمہارے لیے چھت کا بندوبست کیا. وانزل من السماء ماء, وہ ہے جو اس آسمان سے بلندی سے تمہارے لیے بارش برساتا. اور آپ کو معلوم ہے ساری زندگی پانی سے, اور سارا پانی آپ بارش کا استعمال کرتے ہیں. تو وہ ہے تمہارا مالک. فلا تجعلوا للہ اندادا, تاؤ اسے چھوڑ کر اس کا کسی کو اس کا ہمسر نہ بناؤ, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اس کا. اس لیے خطبوں میں آپ نے ولا ضدہ لہو, ولا ندہ لہو, ولا مثالہ لہو, ولا مثیلہ لہو. اس کا تقاضا ہے میرے بندے بن جاؤ. اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی, ہے یہ صرف بندگی کے لیے پیدا کیا. بندگی تو ہر کوئی کر رہا ہے, ہر کوئی زندگی بندگی پر گزار رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے بندے بن کر زندگی کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے, میرے بندے بن کر زندگی گزارا. یہ ہے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا پوری انسانیت. اب آئیے ان کی طرف جو مان لے کہ میرا رب اللہ ہے, اس سے کیا مطالبہ ہے. اس لحاظ سے سورہ حج کا آخری رکوع جامع مقام, اس میں پہلی چار آیتوں میں دعوت ہے ماننے کی, اور اگلی دو آیتوں میں جو مان لے ان سے جو تقاضا ہے وہ پورے کا پورا بیان کرتے. اگر وہ تقاضا ماننے والے پورا کر دیں, اللہ کا حق بھی پورا ہو جائے گا اور امتی ہونے کا حق بھی پورا ہو جائے گا. کیا ہے تقاضا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا واسجدوا, اے ایمان لانے والو رکوع کرو, سجدہ کرو. مراد کیا ہے؟ نماز ادا کرو. جان لیجئے آیات دوران ہجرت نازل ہوئی ہیں, اور اس وقت تک صرف نماز فرض ہوئی تھی, اس لیے اسی کا حکم دے دیا. آج تقاضا کیا ہے؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو اور حج کرو. یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے لازم کیا ہے؟ یہ ہماری غفلت کو غفلت سے بچانے کا ذریعہ. انسان کی سب سے بڑی کوتاہی نسیان ہے, اسے سمجھ آ جاتی ہے چیزوں کی پھر بھول جاتا ہے. یہ اس بھول کا علاج ہے. پانچ وقت آؤ, اپنے عہد کو پھر تازہ کر لو اور تمہیں پتہ چل جائے تم کس کے بندے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر پھر دیار کر. یہ اس لیے اللہ نے فرض کی، مگر نہ اصل تقاضا کیا ہے، وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ. نماز روزہ ہی نہیں، یہ تو عبادات ہیں، اپنے بندے اپنے رب کی بندگی ہے، اور وہ رب پوری زندگی کا رب ہے، صرف مسجد کا نہیں. ہم نے مسجد کا بنا رکھا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ تھے ذرا بھی کوئی اینج کر لے اینج کر لینا تو ایں ویندے ویندے کی کیتا تے باہر سارے اکٹھے اتھے پرواہ کوئی کیوں، ہم نے اسے ہی بندگی کرا دے رکھا. نہیں بھائی، وہ تو عبادات ہیں آپ کو نسیان سے بچانے کے لیے، کیونکہ بابے آدم نے کی ہویا سی، نسیان ہو گیا سی. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے بھی عہد لیا تھا بھول گیا. اس لیے پہلی شریعت سے یہ چیزیں لازم نہیں ہیں تاکہ تم نسیان کا شکار نہ ہو پاؤ اور ہر وقت تمہیں یاد رہے تمہارا مالک کون ہے. اس لیے نماز روزہ فرض کیا ہے، مگر نہ اصل تقاضا کیا ہے، وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے بندے بن کر زندگی گزارو. پوری زندگی میں کب ہو رب ہے، وہ صرف بچن کا رب نہیں، وہ پوری زندگی کا رب ہے، اس لیے پوری زندگی میں بندگی مانتا ہے. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، آگے بڑھ کے اور بھلائی کے کام کرو، اسی تک نہ رہو جو تم سے تقاضا ہے کہ صرف فرائض تک ہی رہو، نہیں آگے بڑھ کے اور بلائی کے کام. راچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو ناس احبو الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کی انسانی سطح پر سب سے پیارا انسان کون ہے؟ فرمایا انفعہم للناس، جو تم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا. کیوں؟ اسی کی مخلوق ہے، کسی اور کی تو نہیں. ان کے ساتھ جو سب سے زیادہ سلوک کرتا ہے اللہ کو بہت پسند. فرمایا، پوچھا گیا، ایو الاعمال احب اللہ، انسانی سطح پر اللہ کو کون سے عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا چار عمل اللہ کو بہت پسند. ایک ہے کسی کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جاؤ، خوشی پہنچانے. دوسرا ہے کوئی کسی مصیبت میں حاجت میں اس کی حاجت پوری کر دو. تیسرا فرمایا کوئی مقروض ہو گیا ہے اور اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے تو اس کو قرض سے نکال دو، اس کا قرض ادا کر دو، اللہ کو بہت پسند. اور چوتھا فرمایا کوئی کسی کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ڈٹ جاؤ اس کی عزت بچانے کے لیے، آنکھ پھیر کرنا چلے جاؤ مجھے کیا، نہیں اس کے لیے ڈٹ جاؤ. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے تو مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جو میری مسجد میں مہینے کا اعتکاف کر. یہ ہے جو دین کا حصہ ہم بھول چکے ہیں، انہیں نماز روزے کوئی سارا بندگی بنا سکا نہیں. یہ تو تمہاری یاد ہے نہیں، تمہارے نفس کی تربیت کا سامان ہے. پتہ باہر چلتا ہے جب کسی سے واسطہ پڑتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو یا نفس کے بندے، تم کس کے بندے ہو، فرق تو وہاں ہوتی جب واسطہ پڑتا ہے. اس لیے فرمایا اگر اس کی حاجت پوری کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو سبات دے گا اس دن جس دن قدم جگمگا رہے ہوں گے. اسے کہ میں ایک پنجابی کے شعر بھی سنایا کرتا ہوں، اب مصیبت یہ ہے کہ بعد میں مجھے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں پٹھان. اندر کدے کوئی روندا ہسایا ہی دس خاں، کدے کوئی روٹھا منایا ہی دس خاں، کدے کوئی ڈگا اٹھایا ہی دس خاں، کدے کوئی روڑدا بچایا ہی دس خاں. آندا جی ہاتھی نہیں پھٹ کسے دا تو سیتا تے میری مالا پھیری یہ ککھ بھی نہیں کیتا. کیا تم نے کیا، اصل تو وہ معاملہ بنے انسان کے کام آنے. میں کیتا تے بعد ایک پٹھان دا دس خاں کون سی، یہ ہے بھائی اللہ کا مطالبہ ہم سے. یہ تین کام ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم. خطاب کن سے ہے؟ ماننے والوں سے. یہ تین کام کرو گے تو اللہ کا حق ادا ہو جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے ہم پر ایک اور حق بھی عائد ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ختم نبوت کی وجہ سے آیا. اللہ اپنے رسولوں کو کیوں بھیجتا رہا؟ اور آپ کو معلوم ہے جتنے بھی رسول پہلے آئے ہیں مخصوص قوموں کے لیے آئے. وہ اپنی زندگی میں اپنا پیغام پہنچاتے تھے، اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، حق پورا ہو جاتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ تعالی نے نبوت کو ختم کر دیا. اب وہ حق ہم پہ عائد ہوتا ہے. یہ ہے جو اگلی آیت میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. اپنی نمازیں نہیں پڑھنی، اپنے اعتقادے پورے نہیں کرنے عبادت کے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق. یہ سب سے گاڑی آتا ہے جہاد کے موضوع پہ. جیسے جہاد کا حق ہے اس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کیوں؟ ہو وج تباہ کم، اس اللہ نے تمہیں پسند کر لیا، تمہیں چن لیا ہے. اچھی طرح جان لیجئے، یہ وہی لفظ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بولتے ہیں، محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ. یہ وہی لفظ ہے. استفائیت نبوت ہے، وہ ختم ہو گئی. یہ اجتبائیت رسالت ہے، یہ جاری اور قائم ہے قیامت تک. وہ ہے جس میں ہمیشہ عمل کیا گیا. وج تباکم، اس نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے. کاہے کے لیے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکون شہداء للناس، تاکہ جیسے ہمارے رسول تم پر گواہی دے رہے ہیں تم گواہ بن جاؤ پوری انسانیت کے. یہ دوسرا فریضہ ہے شہادت للناس. اور یہی الفاظ ہیں وہاں جہاں اس امت کو دوبارہ علیحدہ ایک انٹیٹی دی گئی تھی 2 ہجری میں. وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا، ہم نے اس طرح تمہیں جو ہے امت وسط بنا دیا ہے. یہ کاہے کے وسط میں آگے ہیں؟ اس رسالت کے فریضے کی کڑی بن گئے. پہلے اللہ سے لیتا تھا رسول، اپنی قوم تک پہنچا دیتا تھا، حق ادا ہو جاتا. اب اللہ سے لیا رسول نے، اس نے ایک امت تک پہنچایا ہے، ایک گروہ تک پہنچایا ہے، اور پھر ان کے ذمے لگایا ہے تمہیں اپنے اپنے عہد میں اسے آگے پہنچانا. اس لیے یہ وسط میں آ گئے، اس کی کڑی بن گئے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم گواہ بن جاؤ باقی انسانیت کے لیے جیسے ہمارے رسول گواہ بنے ہیں تم. اب سوال پیدا ہوتا ہے گواہی دینی کا ہے. اچھی طرح جان لیجیے، کسی سے پوچھ لیجیے اللہ کے رسول کیا دے ہم دے کتاب دے گئے پڑھی جاؤ پڑھائی جاؤ. نہیں بھائی، اللہ ہر رسول کو دو چیزیں ہمیشہ دے کر بھیجتا ہے. اچھی طرح ایک نہیں، ناچے سورہ الحدیث میں واضح طور پر فرمایا گیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو بینات دے کر. وہ نشانیاں اللہ دے کر ہر رسول کو بہتر ہے، قوم پہچان لے یہ اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ اگر قوم پہچانے نہ تو حجت قائم نہیں ہوتی، عذر ختم نہیں ہوتا. اس لیے اچھی طرح جان لیجئے، ہر قوم نے اپنے رسول کو پہچانا، نہیں مانا تو اپنے اندر والا یہ دکنے پر نہیں آتا، یہ نیچے نہیں آتا، یہ لے کے بیٹھتا. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کس کی طرف رسول تھے؟ فرعون کی طرف. فرعون کو پتہ نہیں تھا اللہ کے رسول ہے. اچھی طرح جانتا. قرآن مجید میں اللہ کی گواہی بلند ہے. فلما جاتہم آیاتنا مبصرتن، جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں پہنچ گئی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے کھلا جادو ہے. وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برتری کی بنیاد پر، وگرنہ ان کے دلوں میں پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے. وہ اچھی طرح جان لیں، اس امت کا کون سا بھائی؟ فرعون ابو جان. کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں؟ اچھی طرح جان لیں. سیرت کی کتاب میں جو ہے مولانا نے ذکر کیا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، میں اور ابو جان ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، نہ میں اور ہاں ابو جان بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں آ کر دعوت دی. ابو جان نے آگے سے بڑی سنائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر چلے گئے تو میں نے بعد میں پوچھا، ابو جان تمہیں پتہ نہیں جو کہہ رہے تھے حق ہے؟ اس کے یہ الفاظ انہوں نے نوٹ کیے، اس کا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جہاں تک اسے پتا کہ یہ حق ہے، اور یہاں تک ہر امت کو پتہ چل جاتا ہے اس کے رسول کا کہ حق لے کر آئے. نہیں مانتے تو اپنی علوت نمبرداری اور اپنا جو وقار ہوتا ہے وہ، یہ اصل میں یہ آتا ہے، یہ جھکنے پر نہیں آتا، وگرنہ ہر رسول اچھی طرح جانتا. وَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اللہ ہر رسول کو کتاب کے ساتھ میزان بھی دے کر بھیجتا. میزان کا کی نشانی ہے بھائی؟ عدل کی. نہیں تو دیکھ لیجئے اسلام آباد والے نے پوچھ لو یا لاہور والے نے پوچھ لو، ادھر ہائی کورٹ بنائی ہوئی ہے، ادھر سپریم کورٹ ہائی کورٹ بنائی ہوئی ہے، میزان پتہ ہے یہ عدل کی نشانی. تو اللہ تعالیٰ ہر رسول کو کتاب کے ساتھ نظام عدل بھی دے کر بھیجتا ہے، کہے کے لیے اسے نافذ کرو، اس کو غالب کرو. جو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اللہ کی حاکمیت قائم ہونی چاہیے، اس کا دین غالب ہونا چاہیے. جو نہیں مانتا نہ مانے، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر رسول کو میزان بھی ساتھ دے کر بھیجتا ہے، کہے کے لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر رہ کر زندگی گزار سکیں، ہر ایک کو پتا ہو میرے فرائض کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں. اور ہر رسول یہ کر کے گیا، اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رسولوں کو بھیجتا کہاں رہا ہے؟ کسی گاؤں میں نہیں بھیجا، کسی بستی میں نہیں بھیجا، ہر رسول کو دارالخلافہ میں بھیجا ہے. جب بھی بھیجا کیوں؟ نظام دینے والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دین دینے والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب تک پہلا دین ختم نہ ہو دوسرا نہیں آ سکتا. مذہب تو دس بھی رہ سکتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، لیکن دین کبھی دو نہیں ہو سکتے. تو نظام ایک ہی کا رائج ہوتا ہے، جو بھی رائج ہو وہی نظام ہوتا ہے، دوسرا اس کی جگہ ساتھ نہیں چل سکتا، اسے ہٹا کر دوسرا لانا پڑتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دارالخلافہ میں بہتر ہے. وہ نہیں مانتے رہے تو دین قائم کر کے دکھانا اتنا لازم تھا کہ اللہ نے اپنے ماننے والے اور رسول کے ساتھیوں کو ہجرت کروا کے پوری پوری بستی کو نیست و نابود کر دیتا تھا، کہ ان کے ہوتے ہوئے دین قائم نہیں ہو سکتا، اور بعد میں ہر رسول اسے قائم کر کے اس دور کے تقاضوں کے مطابق وہ تقاضے پورے کر کے دکھا کر گیا ہے. یہ ہر رسول کی ذمہ داری. اور دین کبھی وعدوں سے غالب نہیں ہوا اچھی طرح. اگر وعدوں سے دین غالب ہوتا تو انبیاء سے بڑے واعظ پیدا ہو سکتے؟ نہیں، انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑی. رحمت للعالمین کو بھی تلوار اٹھانی پڑی ہے، پھر جا کر دین غالب ہو. اس لیے قوت پیدا کرنی پڑتی ہے، اکیلے اکیلے کچھ نہیں ہو سکتا. اور قوت کیسے بنتی ہے؟ جماعت سے، اجتماعیت سے. اس لیے دین کا تقاضا، اگر واقعی دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے غلبے کے لیے بھیجا ہے اور غالب کر کے دکھایا گیا ہے اور وہ دیا گیا ہے ہمیں آگے جاری رکھنے کے لیے، اس کے لیے جماعتی زندگی لازم. کیوں؟ اکیلا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کتنی تاکید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کتنی اس کے لیے تاکید فرمائی. علیکم بالجماع، اے مسلمانوں تم پر جماعتی زندگی لازم ہے. بھیاکم الفرقہ، اور اکیلے اکیلے رہنے سے بچنا. کیوں؟ ان شیطان مال واحد، جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اسے اپنے راستے پہ لے جاتا ہے. واہ سہن اس نینے آباد، اور جب دو آدمی مل کر جماعتی زندگی اختیار کرتے ہیں اس کا بس نہیں چلتا. کیوں؟ وہاں مشورہ ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، سوچ سمجھ کر ہو جائے گا، طریقہ اختیار کیا جائے گا. ممانا راہ باہو ہوا تل جنہ، اور اسے جنت کی خوشگواری چاہیے. فل یلزم الجماع، اسے لازمی جماعتی زندگی اختیار کرنی چاہیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے.
اس لیے آپ کو معلوم ہے آمرکم بخمسن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر آیا ہوں، اور ایک بچن میں ہے اللہ امرنی بہننا، اللہ نے مجھے حکم دیا اس پر، بالجماعت، ہمیشہ جماعتی زندگی اختیار کر. اور جماعت کیسی؟ السمع والطاعۃ، جس میں سننا ہو اور ماننا ہو، یہ نہیں کہ جی کیتا تے آ گیا تے جی کیتا تے نہ آیا، نہیں، سننا ہوگا مانگنا ہوگا جب تک کہ دین کے دائرے کے اندر، ہاں دین سے باہر ہے، ولا سما ولا تا، پھر نہ سننا ہے نہ ماننا، لیکن دین کے اندر ہے تو آپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ مانوں کہ نہ مانوں، یو ہیو ٹو اوبے، پھر جا کر جماعت باندھتی ہے، وہ کہنا جماعت بن ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں چھوڑنا پڑتا ہے اپنی ساری جو بھی سوچ ہوتی ہے اسے تابع کرنا پڑتا ہے، جو فیصلہ ہو جائے اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو اس لیے فرمایا آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت، جماعت وہ جو سمع و طاعت پر مبنی ہو. اور کرنا کیا ہے؟ الہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، دو کام ہیں، ہجرت اور جہاد. ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، جو تمہارے رب کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ ہجرت ہے. ہاں کسی وقت پورا چھوڑنا پڑے گھر بار بھی، تو اس کی وہ آخری منزل ہے. اور جہاد پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، اس نفس سے کرنا پڑتا، اسے اللہ کا مطیع اور فرما بردار کرنا پڑتا، پھر نظریاتی جہاد کرنا پڑتا ہے، لوگ بھی نظریے لے کر پھیلے ہوئے ان کے ساتھ، لیکن کبھی بھی کوئی اقتدار اپنے آپ کو نہیں چھوڑتا، وہاں پر پھر تلوار بھی اٹھانی پڑتی، وہاں پہ جانیں بھی دینی پڑتی ہیں، پھر جا کر چینج آتی ہے، وغیرہ اپنے آپ نہیں آتی. اپنے آپ آتی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باعث پیدا زیادہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا، اور آپ کی زندگی بھی کس طرح سے، نہیں انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑی ہے، پھر جا کر باطل جو ہے وہ چھوڑتا ہے، وغیرہ اپنے آپ نہیں چھوڑتا، اس کے لیے جہاد بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے جو ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ 9 ہجری میں قریشہ نے عرب کو تو الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا، 4 مہینے ہیں پھر تو لو، 4 مہینے کے بعد نہیں مانو گے قتل کر دیے جاؤ گے، یا پھر عرب چھوڑ کر چلے گا، عرب کی سرزمین پر نے برداشت کیا. اور 10 ہجری میں اہل کتاب کو بھی صاف صاف فرما دیا، وقاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا یوم الآخر، مسلمانوں تمہارا جہاد ختم نہیں ہوا، آگے بڑھو، قتال کرو ان سے جو نہیں مانتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو نہیں مانتے آخرت کو. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اور جو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. ولا یدینون دین الحق، اور جو اپنے دین کو چھوڑ کر اب دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، وہ دین بھی ہمارے دیے ہوئے تھے لیکن اب ان کا ٹائم ختم، اب انہیں بھی اپنے دین کو چھوڑ کر دین الحق اختیار کرنا پڑے، لیکن یہ زبردستی نہیں منوایا جائے گا، اللہ کا دین غالب کرو، نہیں مانتے این جو تر جزیہ این یدم وہم صابرون، اللہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے ہو اس کے تابع. آج وہ دین کہاں ہے؟ کیوں بھائی برا نہ مانیے، آج ان کے دین کے تحت ہم اپنے دین کو مذہب بنا کر جزیہ دے کر زندگی اٹھا رہے ہیں. کہاں تھی وہ جن کے دین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ کس کے تحت رہ رہے ہیں؟ صرف نماز ہوگا دین ہے؟ نہیں، دین پوری زندگی میں اللہ کی حاکمیت ہے. اللہ نے حاکمیت نہیں دی انسانوں کو، خلافت دی، حاکم وہی ہے، اسی کی حاکمیت نافذ ہونی چاہیے، خلافت دیا حاکمیت تمہیں دی. میں ایسے مثال سے سمجھا دیتا ہوں، خلافت کیا ہوتی ہے حاکمیت کا. آج سے 70 سال پہلے ہمارا حاکم کون تھا؟ ملکہ برطانیہ. اس پارلیمنٹ میں سارے قانون پاس ہوتے تھے، یہ یہاں نافذ کر رہے ہیں، وہ کرتے تھے. یہاں کیا بٹھایا ہوا تھا؟ خلیفہ، وائسرائے خلیفہ تھا، حاکم نہیں تھا. یہاں خلیفہ بٹھایا ہوا تھا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ جو پاس کر کے بھیجے اسے نافذ کرو، یو کانٹ چینج اٹ، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی بدلی کر لو، جو اس میں کچھ چینج کرو، وہی کا وہی لاکھ کھلاؤ. یہ ہے اصل معاملہ انسان کا،
اللہ کے حلال کو سارے 100% مل کر بھی حرام نہیں کر سکتے اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے. جو اس کا نافذ ہوا ہے اسے ہی نافذ کرنا پڑے گا. ہاں یہاں ہم نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی, وہاں باہر مشاورے سے فیصلہ کر. امرہم شورا بینہم, امرہم میں شورا ہے, اللہ کے احکام میں شورا نہیں ہے. شورا مباح میں ہے, حرام کو حلال نہیں کر سکتے یا حلال کو حرام نہیں کر سکتے. نہیں, وہ اس کا حق ہے, اس نے مجھے دیا. یہ تو تمہیں جو دائرہ دیا ہے اس کے اندر باہر مشورہ کر کے کسی کو آگے پیچھے کرنا تو کر لو, مگر نہ اللہ کی شریعت کو نہیں بدل سکتے, اللہ کے حکام کو تم نہیں بدل سکتے. حاکم وہ ہے, تمہیں خلافت دی گئی ہے, حاکم نہیں بنایا گیا. یہ ہے تقاضا اللہ تعالیٰ کا. آج اس اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے قوت چاہیے, اور جماعتی زندگی سے ہوتی ہے, اکیلے اکیلے نہیں ہوتے. اس کو پھر باطل کو چیلنج کرنا پڑے گا اور اس کے سامنے ڈٹ کر زندگی قربانیاں دینی پڑے گی, تو یہ دین بدلے گا. اپنے آپ نہیں بدلتا, آوازوں سے کبھی نہیں بدلتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے لیے جماعتی زندگی بھی اور سم و طاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اس کے لیے کوشش کریں تاکہ اتنی قوت ہو جائے کہ اس بات نظام کو چیلنج کر سکیں اور پھر جانے دے کر اسے غالب کرنے کا ذریعہ بن سکیں. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف.